چل کے ہے روشن چل جب لیا نام علی میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام علی میں نے دعا سے پہلے ہو گیا دور ہر ایک مرض دوا
بے امام قاسم بلند تر سلوات.
سورہ فاتحہ.
گھوڑے سے جا کے قاسم گلگوں تبا گرا, بول پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا گرا, سب در جری بہادروں شیر بغا گرا, سر اپنا پیٹ کریے
آج جمعہ کا دن بھی ہے مولا، اس غصے کو قبول فرمائیے گا. آنے والے تمام مومنات جو آئے وہ اپنی سرمت لے کے نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے آئے. ایک ایک آدمی کی خداوند، ایک ایک مومنہ کی پروردگار اس پرسے کو قبول فرمائے گا. حضرت ابو الفضل عباس کی والدہ کے صدقے میں، ام البنین شہزادی کے صدقے میں، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو. بر محمد و آل محمد صلوات.
بیٹی ادھر ادھر سے دے دیجیے، جان ادھر سے دلوا دیجیے.
اللہ تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے اور آپ ہم سب کو خلق کیا اور اس کی نعمتوں سے ہم بہرمند ہوتے رہتے ہیں. اور وہ پروردگار اعلیٰ اتنا عظیم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں اس کے ہاں نعمتوں میں کمی نہیں ہے. جو اس سے امید لگائے اس کو کبھی نا امید نہیں کرتا، اور جو اسے یاد کرے اسے کبھی نہیں بھولتا. بہت رب الجلال کو یاد کرتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلیقہ سکھایا کہ رب الجلال کو کیسے پکارتے ہیں اور مولا نے اپنی مناجات کے ذریعے ہمیں رب الجلال کی معرفت کروائی پہچانوایا اپنے رب کو پہچانا بس آج بھی میں جس کی اقتدار ہے دعائے کو میں کہ جملہ آپ کی نظر سے سماعت کرنا ملائکہ کو ارشاد فرماتے ہیں دعائے کو میل میں وبر وش ہی کر باقی باقدا فنا کوئی اشے معبود تجھے تیری اس ذات کا واسطہ جو ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی. اس لیے کہ رب الجلال وہ ہے کہ نہ جس کی ابتدا سے ہم باخبر ہیں نہ انتہا سے. ہم اتنا جانتے ہیں میں آئمہ واسمی نے یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہم سب کے کائنات کے اپنے ہر مخلوق کے آغاز و انجام سے باخبر ہے اس لیے اسے خلق کیا ہے. مگر ہر مخلوق میں خدا بتی جانتی ہے کہ رب الجلال ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. ہم ناچیز ہیں آپ ہے اس کے مگر پھر بھی اس کے امر پر ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنی آغاز و انجام سے باخبر نہیں. پیدا کر دیا خدا نے دنیا میں آگے نہیں پتا کب پڑ جائیں گے نہیں پتا کل کا دن بھی ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں. یہ ہماری اوقات ہے انسان کی اوقات. مگر اس کے باوجود ہم اللہ کے امر پر وہ خدا جس کے لیے مولا کے یہ کہہ رہے ہیں دعائے کو میل میں کہ جو ہر شے کے مگر بچ نکل باقی باقدہ فنا ایک اللہ شاہی ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا. تو ایسا خدا خدا عظیم اور اس کے امر پہ ہم اعتراض کرتے ہیں. ایک روایت بیان کر دوں کتاب خدا شناسی کے راستے اس میں کتاب روایت درج ہے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں بیابان صحرا سفر کرتے کرتے ایک مرحلہ آیا کہ شدید بارش شروع ہوئی. اب جب شدید بارش شروع ہوئی صحرا بیابان میں اتنے درخت تو ہوتے نہیں آپ جانتے ہیں ڈیزرٹ ہے. بڑی مشکل سے بارش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گوشہ آفیت ملا. جب تک تیز بارش ہو رہی میں اس مقام پر رک جاؤں. اب جب گوشہ آفیت اس مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک عبادت گزار عبادت کر رہا تھا. کافی دیر تک بارش برستی رہی. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے اس عبادت گزار کو مخاطب کر کے کہا آؤ ہم دعا کریں کچھ لمحے کے لیے بارش تھم جائے تو ہم اس مقام سے نکل سکیں. بہت ہی روی بارش شروع ہونے لگی. کچھ دیر کے لیے رک جائیں کہ ہم یہاں سے نکل سکیں. ایک مرتبہ وہ عبادت گزار کہتے ہیں میں نہیں دعا کر سکتا تھا کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں. میں ایک گناہ کی توبہ میں 40 سال سے اس مقام پر استغفار کر رہا ہوں. تیرتھا نے کہا وہ کون سا گناہ ہے اور ابھی تک وہ توبہ کر رہا تھا. ہاں میں مسلسل توبہ 40 سال سے کر رہا ہوں. میں نے خدا سے یہ کہا تھا کہ جب میری توبہ قبول ہو جائے تو اپنے نبی سے میری ملاقات کروا دینا. جناب عیسیٰ کہتے ہیں تیری توبہ قبول ہو گئی میں اللہ کا نبی ہوں اور تیرے پاس آیا. جناب عیسیٰ پوچھتے تیرا گناہ کیا تھا اس کے لیے تو 40 سال سے استغفار کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں مرتبہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا شدید گرمی تھی لو تھی تپش تھی اور میری زبان پہ جملہ آ گیا اس اتنی گرمی بس یہ وہ جملہ یہ وہ گناہ تھا جس کے لیے میں 40 سال سے استغفار کر رہا ہوں. میں اور آپ جب عبادتیں کرتے ہیں تو اپنی نمازیں ذہن میں رہتے ہیں. ہم تو نمازی ہیں ہم تو باحجاب ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں. ہم زبان سے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں ہماری نظروں میں نہیں ہوتا. اللہ کے ہم اس نے تو فقط اتنا کہا تھا اتنی شدید گرمی میں اور آپ تو اپنے کانوں میں سنتے لوگ کہتے ہیں 9 سال کی بچی پردہ کرے 9 سال کی بچی روزہ رکھے. ہم تو اللہ کے امر پہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں جبکہ وہ خدا کریم جو پانی کے بعد ہر فنا کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے جو ہر چیز کے آغاز و انجام سے باخبر اسے پتا ہے کہ اگر اس نے کچھ چیزوں کو واجب کیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں تو واجب ہے اور اس کے ہر امر میں حکمت ہے. وہ خدا حکیم ہے. جیسا کہ روایتوں میں کتاب کشکول کی روایت ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں 4 اشخاص ملیں گے ان سے ملنا اور اسے ان کی حاجت دریافت کرنا. اس طرح سے تمہاری نصیحت و عبرت حاصل ہوگی. نبی کو حکم دے رہا خدا جاؤ نہ ان سے ملو تمہیں نصیحت و عبرت ملے گی. گئے اللہ کے نبی جناب موسیٰ گئے اس گاؤں میں. اب جب گئے تو پہلا شخص اس سے ملاقات ہوئی وہ تھا ایک کسان کاشتکار. ملے اس سے کہا تیری کوئی حاجت ہے؟ کہاں اللہ کے نبی دعا کر دیجیے. کیا حاجت ہے؟ کہا پچھلے سال میری فصل بہت خراب ہو گئی تھی بارش نہیں برستی تھی. آپ اللہ کے نبی ہیں دعا کر دیجیے پروردگار عالم بارش برسا دے کہ اس دفعہ میری فصلیں ہری بھری ہو جائیں اور مجھے کوئی نقصان نہ ہو. کیا اچھا وہ تھا اس مقام سے نکلے, دوسرے مقام سے گئے, دوسرے شخص سے ملاقات کی, وہ تھا کمہار, مٹی سے برتن بنانے والا. کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں, حاجت ہے. کیا حاجت ہے؟ کہا پچھلے برس کتنے میں نے برتن بنائے تھے, بارش میں سب برباد ہو گئے, مٹی سے برتن بنا کے دھوپ میں سکھانے پڑتے ہیں, پانی پڑے گا تو برتن ضائع ہو جاتا ہے. آپ دعا یہ کر دیجیے اس سال بارش نہ ہو تاکہ میرے یہ برتن خشک ہو جائے اور مجھے نقصان نہ ہو, میں ان برتنوں کو فروخت کر سکوں. اللہ نے کہا تھا چار اشخاص ملیں گے. کسی شخص کے پاس گئے, وہ ایک مزدور تھا. کہتا مزدور تھا, جب فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تو گندم کی بالیاں ہوتی ہیں, اس کو پٹھا جاتا ہے, اس سے دانے نکلتے ہیں, پھر یہ پستے ہیں آٹا بن کے ہم اور آپ تک پہنچتا ہے. تو وہ مزدور تھا اور بالیوں سے دانوں کو الگ کرتا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے شدید آندھی آ جائے, تیز ہوا چلے تو میرا کام آسان ہو جاتا ہے, کہ جب تیز ہوا ہے ہم اس بالیوں کو پٹکتے ہیں, دانے آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں. آپ دعا کر دیجیے بہت تیز ہوا اور آندھی چلے. اچھا, اس مقام سے اٹھے آگے چلے, جیسا ایک اور شخص ملے. وہ کون ہے؟ ایک باغ کا مالی ہے, باغبان ہے. ابو حاجت ہے؟ کہاں اللہ کے نبی کھاتے تھے, آپ دعا کر دیجیے میرے باغ میں سب درختوں پہ پھل تیار ہیں, آپ دعا کر دیجیے ہوا نہ چلے, اگر تیز آندھی چل گئی تو میرے یہ پھل درخت سے گریں گے اور بہت سے پھل ضائع ہو جائیں گے, میرا نقصان ہو جائے گا. جنا گنگوسا ان چاروں اشخاص سے مل کے جب گاؤں سے باہر آئے تو عرش کی طرف نگاہ کر کے کہا بار اللہ تو ہی خدا بند کریم حکیم ہے اور تو اپنی تدبیروں سے ان سب کی حاجتوں کو پورا کر. کمال ہے کہ مختلف حاجتیں رکھنے والے اپنی ہر مخلوق کی حاجت کو پورا کرتا ہے, کس نظم و ضبط سے وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. رضی تیری ہی تدبیر ہے کہ تو سب کو مطمئن کر دیتا ہے, تو سب کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اور اتنا عظیم رب جب کسی کو اپنا محبوب کہتے ہیں تو وہ ہستی کتنی بلند مرتبہ ہو. اور میری اور آپ کی گفتگو اس اشرے میں سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیتوں پہ ہو رہی ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تھا. اور اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے. کتاب بہشت آیت اللہ دستبیل شیرازی کی کتاب, اس میں سورہ رحمان کی تفسیر بیان کی ہے. اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد سفر پہ جا رہا تھا تو ایک مرتبہ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. اس سے پہلے کہ میرے پسینے کے وہ قطرے زمین پر گرتے اور زمین میں جذب ہوتے, رب الجلال مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, حبیب خدا ہے نا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے حبیب کے پسینے کا قطرہ جس زمین پہ گرے اور جذب ہو. پروردگار عالم نے اس سے پہلے کہ پسینے کا قطرہ زمین پہ گرتا اسے گل سرخ بنا دیا. یہ گلاب کا پھول, اس گلاب کے پھول کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جناب سالار ماہ کے پسینے سے خدا نے پھول کیا. دونوں ہاتھوں سے بھر کے گل سرخ سالت ماب نے مجھے دیے اور کہا کہ جنت کے پھولوں کے بعد یہ پھول سب سے بہتر ہے. اور اسی لیے ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری گیارہویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی پھول کو لے کے سونگھے, آنکھوں سے لگائے, لبوں سے لگائے اور ایک مرتبہ محمد والے محمد پر صلوات پڑھ دے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے.
محمد والے محمد بلند کر صلوات.
تو کیوں پھول کو آنکھوں سے لگا کے سونگھ کر صلوات پڑھنے پر خدا کیوں گناہ بخش رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ پھول تخلیق ہوا تھا میرے حبیب کی محبت, یہ اس کی محبت کا صدقہ ہے کہ اگر تم اس پھول کو سونگھ ایک مرتبہ سلوات پڑھو گے, آنکھوں سے لگاؤ گے. اس گھر میں امام یہ کہتے ہیں کہ خدا مومنوں کے گناہ بخش دیتا ہے. یہ سفر معراج کا مسافر ہے کہ جس کے پسینے کے قطرے سے گلاب بن جائے, اور جو سفر کربلا کا مسافر ہے اس کے خون کے قطروں کی تاثیر یہ ہے. کتاب معجزات آل محمد کی دوسری جلد میں یہ روایت ہے کہ جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی کربلا کی زمین پر مولا کا لاشا پڑا تھا، خون بکھرا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ ایک سفید پرندہ آیا اور آ کے اس نے مولا کے خون میں اپنے آپ کو غلطان کیا اور تڑپا، رویا، گریا کیا، مولا کے خون کے قطرے اس کے پروں پہ لگ گئے۔ تو ایک مرتبہ اس مقام سے اٹھا اور اڑتا ہوا ایک درخت پہ آ کے بیٹھا جہاں دوسرے پرندے تھے اپنے آب و دانے کی فکر میں تھے۔ ایک مرتبہ وہ آگے کہتا ہے تمہیں آب و دانے کی فکر ہے اور رسول کا نواسا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب اس نے یہ خبر دی تمام پرندے کربلا کے بن میں آئے اور مولا حسین کی لاشی کے قریب آ کے گریا کرتے ہیں اپنی زبان میں، اور وہ تمام پرندے مولا کے خون میں اپنے پروں کو ملتا کرتے ہیں۔ اور پھر جب پرندے اڑتے ہیں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں روایت ہے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا مدینے آیا جس کے پروں پہ حسین ابن علی کے خون کے چھینٹے تھے، اور مدینہ آ کے روضہ رسول پر آیا اور اپنی زبان میں رویا اور رسول کو پرسا دیا۔ یہ فقط میں اور آپ ہی نہیں روتے حسین کو، حسین سے کائنات روتی ہے، عرش روتا ہے، فرش روتا ہے، ملائکہ روتے ہیں، جنات روتے ہیں، پرندے روتے ہیں، جنگل بیابان کے جانور روتے ہیں، حسین کا غم سب مناتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ روضہ رسول پہ آ کر رسول کو روتا ہے، پرسا دیتا ہے اپنی زبان میں، پھر وہاں سے اڑ کے مدینے میں ایک یہودی کا باغ تھا، اس باغ کے ایک درخت کے اوپر یہ پرندہ بیٹھ جاتا ہے اور گریا کرتا رہتا ہے۔ ایک باغ کا جو مالک تھا یہودی، اس کی بیٹی اپاہج تھی، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس کی بیٹی نابینا تھی، دیکھ بھی نہیں سکتی، اور باپ اپنی بیٹی کو لے کے جب باپ میں کام کرنے آتا تھا تو اپنی بیٹی کو لے آتا تھا اور ایک درخت کے نیچے لٹا دیتا تھا، شام کو جب کام سے فارغ ہوتا تھا، اور آپ کی محبت بڑی ظاہر تھی، بس جب کام سے فارغ ہوتا تھا تو اپنی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا، چل وہ سکتی نہیں تھی، دیکھ سکتی نہیں تھی، پھر گھر کے لے جاتا تھا۔ بس ایک دن لایا اور لا کے درخت کے نیچے لٹایا تو کچھ دیر ہو گئی لے جانے میں، کام سے فارغ ہو جاؤں تو تھوڑی دیر بعد لے جاؤں، اور جس درخت کے نیچے وہ بچی لیتی اسی کے اوپر پرندہ جو بیٹھا تھا جس کے پروں میں مامل سین کا خون لگا تھا۔ یہ پرندہ روتا ہے، گریا کرتا ہے، تڑپتا ہے درخت کے اوپر، اس کے پروں سے حسین ابن علی کے خون کا ایک قطرہ اس بچی کی آنکھوں پہ گرتا، اس کی بینائی بحال ہو جاتی ہے، پھر چند قطرے اس بچی کے جسم پہ گرتے ہیں، وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جب اس کا باپ اس کو لینے آیا تو نہیں پہچانا، اور اس سے کہتے ہیں میری بیٹی یہاں لیتی تھی کہاں لے کا، بابا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں، یہ سن کے بے ہوش ہو گیا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پرندہ جو بیٹھا ہے درخت کے اوپر، یہاں کے پتہ نہیں کس طرح روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کے پروں پہ خون کے چھینٹے تھے جو مجھ پر گرے اور مجھے شفا ملی۔ بس ایک مرتبہ وہ یہودی اس پرندے کو مخاطب کرتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا واسطہ، مجھ سے میری زبان میں کلام کر، کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ رب ذو الجلال نے اس پرندے کو گویائی دی اور اس پرندے نے یہودی کی زبان میں کلام کیا، وہ پورا واقعہ بیان کیا، پیر سے کربلا سے آ رہا ہوں، رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے نواسے کے خون کے قطرے کے جو میرے پروں سے جو بچی بھی گئے۔ بس ایک مرتبہ وہ یہودی کہتا ہے کہ جس کے نواسے کے خون کی حقانیت یہ ہے، اس کے قطروں سے میری اپاہج اور معذور بیٹی کو شفا مل جائی ہے، اس کا نانا بھی سچا نبی ہو۔ مرد عورتیں اس قبیلے کے 500 مرد عورت یہودی حسین ابن علی کے خون کے قطرے کا یہ معجزہ دے کر مسلمان ہوئے۔ مسافر ہے کہ جس کے پسینے سے گلستر پیدا ہو جائے، یہ سفر کربلا کا مسافر ہے کہ جس کے خون کے قطرے سے مریضوں کو شفا مل جائے۔ اور بس خدا ان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے محمد والے محمد سے، کہ جب اپنے حبیب کو بلایا ہے معراج پر اور کہا میرے حبیب مانگو، تو بس کیا مانگتی ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا۔ بس انہی آخری سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں میری اور آپ کی قصور ہے، اور جب خدا نے کہا تو حبیب خدا نے اپنی امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے مانگی۔ کیا مانگا؟ کہ پروردگار عالم ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو گزشتہ امتوں پہ ڈالا، بولا تحمل علینا اسم کما حملتہ علی الذین من قبل، اور ہم پہ وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ آپ نے کہا واف و انا ہمیں آفیت عطا فرمانا، واغفر لنا ہمیں بخش دینا، ورحمنا ہم پر رحم کرنا، غفران کا ربنا ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولیک المصیر ہمیں تیری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے. تو جس طرح سے مانگا تھا رسول نے اسی طرح سے خدا عطا کر رہا تھا. کل تک کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے 20 طریقے بیان کر دیے تھے، آج آخری 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ دیکھیے پروردگار عالم جس طرح مانگا تھا نا کہ وغفر لنا بخش دے ورحمنا رحم کر دے، کس طرح سے خدا نے کرم کیا. اکیسواں تحفہ اپنے حبیب کو یہ دیا، میرے حبیب تیرے صدقے میں تجھے یہ تحفہ دے رہا ہوں. گزشتہ امتوں میں اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال آ جاتا تھا تو نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا تھا، دل میں گناہ کا ارادہ کیا لکھ دیا گیا. میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر گناہ کا خیال دل میں آئے گا تو نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ گناہ پر عمل نہ کر لیا جائے. ابھی خیال آیا ہے نہیں لکھا جائے. 22 تحفہ تیری امت کو یہ دے رہا ہوں، گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ جب ایک نیکی کرتے تھے تو ایک ہی جزا ملتی تھی. کل میں آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ ایک تحفہ یہ دیا کہ نیکی کرو گے تو 10 گنا جائے. اب 22 تحفہ سنیے، کہا رب الجلال نے میرے حبیب تیری محبت میں تیری امت کو یہ تحفہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں نیکی کا خیال آئے گا اور نیکی لکھ دی جائے. ابھی ارادہ کیا ہے مگر ارادہ سچا ہو، نماز شب کا ارادہ کیا، فقط یہ نہیں کہ ہاں مجلس میں سنا تھا ارادے پہ لکھ دیا جاتا، نہیں سچا ارادہ ہے مجھے نماز شب کو ادا کرنا ہے. مگر اگر آپ دیکھو ارادے کے باوجود چونکہ ارادہ کر لیا تھا نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جائے. اگر سچا تیری امت کو تیرے صدقے میں یہ دے رہا ہوں کہ کچھ نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے میں تیری امت کے تمام گناہوں کو بخش دوں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مثال پیش کر دوں، کسی مردے کو غسل دینا، جب کسی مردے کو غسل دیا جاتا ہے نا تو جو غسل دے کے باہر نکلے وہ ایسے نکلتا ہے، امام معصوم کہتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا گناہوں سے پاک. مگر شرط یہ ہے کہ جب مردے کو غسل دے کے باہر آئے تو یہ نہ ہو کہ ہاں فلاں اتنا زخم تھا اس کے، فلاں یہ تھا، گھر والوں نے خیال نہیں کیا، مردے کی غیبت نہ ہو. غسل دے کے جب باہر آئے تو ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے باہر، خدا بار بار سادر سے آپ سب کو کوشش کیا کیجیے کہ غسل میں شریک ہو جائیں. جو کسی مردے کو غسل دے کے باہر آتا ہے امام معصوم کہتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جسے زندگی کے پچھلے تمام گناہ ماں، اب وہ ایسے باہر آ رہا ہے غسل خانے سے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ایک نیکی. دوسری نیکی، جو حج پہ جاتا ہے اور جب حج پہ جاتا ہے انسان تو 40 دن کے لیے مستجب دعوات ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. آتا ہے تب بھی اللہ اس کو یہ اعزاز دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اب جب حج مکمل کر کے واپس آیا تو ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ نہیں، کہ وہ نیکیاں ہیں. تیسرا کسی نیکی کا تذکرہ کر دو، کوئی زیارت امام حسین کے لیے گیا اور ارادہ کیا ہو معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کے روضے کی زیارت، تو امام معصوم یہ کہتے ہیں جب وہ پلٹ کے آتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ وہ نیکیاں ہیں. کہا میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے انجام دینے سے میں ان کے تمام پچھلے گناہ بخش دوں گا. یہاں پر ایک چیز اور بیان کر دوں کہ 24 اور 25 مرتبہ بیان، جس طرح کچھ نیکیوں سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ گناہوں سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کچھ گناہوں سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے استاد محسن قراتی بہت بڑے عالم ہیں خدا ان کو صحت و سلام کی دے، ان سے آ کے سوال کیا یہ کیا بات ہوئی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ گناہ ایسے جس کے کرنے سے ایک گناہ کیا اور پھر سارے اعمال ضائع ہو گئے. ہاں بالکل، اس لیے کیا تم نہیں کہتے ایک وائرس لگا ایچ آئی وی پازیٹو ہوا ایڈس کا جراثیم لگے جس کو کہتے ہیں پر جسم ختم، مر گیا انسان، ایک خود کش حملہ ہوا ہزاروں سینکڑوں ختم ہو گئے. ایک وائرس جسم پہ حملہ کرے انسان انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، مرض لگ جاتا ہے. ایک حسد آ گیا تھا تو یوسف کو کنویں میں گرا دیا تھا. ایک لالچ تھا گئی کی حکومت کا عمر تھا تو حسین کو قتل کرنے کا کام کیا. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 24 تحفہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں کیا، اور وہ یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ جب توبہ کرتے تھے گناہ کر لیا، اب جب توبہ کی طرف راغب ہوئے، توبہ کرنے کے بعد کبھی 70 سال کے بعد اور کبھی 100 سال کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی، شرط تھی. کہ اتنے سال اپنے عمل کو ثبوت پیش کرو کہ ہاں توبہ کر لیا، عمل نہیں کرو گے تو 70 سال بعد یا 100 سال بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ کالے حبیب تیرے طبقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سچے دل سے صدقہ دل سے اس ارادے سے کہ بابل آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، کوشش کر آئندہ ہی مجھ سے گناہ نہ ہو، پھر صدقے دل سے توبہ کرے میں اسی وقت توبہ کو قبول کروں۔ اور 25واں اور آخری تحفہ میرا آج کل ہمارے لیے آیا، کالے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا کہ جب توبہ قبول ہو جائے گی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اپنی توبہ کو بھی پہچان لوں کہ جب توبہ قبول ہو جائے گی تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ وہ 25 تحفے ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عطا کیے، اور پیغام یہ دیا کہ میں تم سے اعمال کی سختی نہیں چاہتا، میں تم سے چاہتا ہوں جو اعمال کرو اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ کرو، اگر صحیح عقیدے کے ساتھ عمل قریب بھی ہوگا تو میں اجر کثیر عطا کروں گا، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں جب تمہیں یہ آسانیاں دے رہا ہوں اس لیے کہ اپنی ارادوں پہ ثابت قدم ہو جاؤ اور سفر معراج کا ایک اور منظر پیش کر کے کربلا کی طرف آ جاؤں۔ سفر معراج کا نیات القلوب کی دوسری جلد کی روایت ہے، جناب رسالت مان جی کہتے ہیں بہشت سجا رکھی ہے، اور جو تمہارا دشمن ہوگا اس کے لیے جہنم تیار ہے، اور میں تمہارے اوصیا کو ثوابات ثواب اور اجر بخشوں گا۔ ایک مرتبہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے میرے اوصیا کی شناخت پہچان کروا دے، جانتے تھے مگر پیغام ہم تک پہنچانا تھا، ذرا میرے اوصیا کی پہچان تو کروا دے۔ پروردگار عالم نے کہا عرش کے داہنی جانب دیکھو، اور جب عرش کے داہنی جانب دیکھا تو سب رنگ کے 12 نور نظر آئے، عبادت میں مشغول تھے، حضرت ذوالجلال نے نام گنانا شروع کیا، علی سے شروع کیا اور حضرت حجت تک آیا، اور پروردگار عالم نے کہا جو آخری ہے اس کے ذریعے سے میں زمین کو عدل انصاف سے بھروں گا، اس کے ذریعے سے میں زمین پر اپنے دین کو ظاہر کروں گا، اس کے ذریعے سے زمین پر میری تسبیح و تحلیل قائم
ہوگی۔
عالم نور میں حالت قیام میں اللہ کی عبادت کر، کہا جو قائم ہے، قائم کہتے ہیں قیام کرنے والے، کھڑے ہیں، حضرت حجت کا لقب ہے نا قائم، کہا جو قائم ہے اس کے ذریعے زمین پہ اپنے دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ رب ذوالجلال نے عرش پہ معراج پہ حضرت حجت کا تذکرہ کیا، آج روز جمعہ ہے اور روز جمعہ امام زمان سے منسوب ہے، تو دیکھیے سفر معراج پر بھی پروردگار عالم حضرت حجت کا تعارف کروا رہا ہے، اور زمین کربلا پر بھی حضرت حجت کا تذکرہ ہوگا۔ کیسے ہوا؟ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر، کتاب ہر انوار کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، ایک شخص نے آ کے پانچویں امام سے سوال کیا کہ آپ کے آخری بیٹے کو خدا کی آخری حجت کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ کہا قائم اس لیے کہتے ہیں کہ جب زمین کربلا پہ امام حسین کی شہادت ہو گئی تو فقط زمین ہی پہ زلزلہ نہیں تھا، زمین سورج کو گرہن لگ رہا ہے، چاند کو گرہن لگ رہا ہے، زمین سے خون ابل رہا ہے، آسمان سے روتا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، فقط یہ ہلچل زمین پر ہی نہیں تھی، عرش پر تھی، اور عرش سے ملائکہ گریا کر رہے تھے، ہلچل ایک بے چینی تھی، تڑپ رہے تھے، اور ملائکہ نے مخاطب ہو کے پروردگار عالم سے کہا اللہ تیری حجت کو زمین پر قتل کر دیا گیا، اور تو جانتا ہے زمین پہ سب سے بہترین انسان اس وقت یہ تھا، تو پھر دوسرا تمہیں بدلا نہیں لیا ظالموں سے، تمہیں سزا نہیں دی؟ رب الجلال نے اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا، پانچویں امام کیا ہے، رب الجلال نے تمام ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا میرے ملائکہ ذرا صبر کرو، میں حسین کا بدلہ لوں گا چاہے دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، اور تم ذرا عرش کی دادی طرف کو دیکھو، جب دیکھا جو امام حسین کی اولاد میں جتنے آئمہ تھے ان کا نور نظر آیا، اور اس وقت بھی امام زمانہ کا نور حالت قیام میں عبادت کر رہا تھا. رب الزلال نے کہا، پانچویں امام بیان کر رہے ہیں اس منظر کو، رب الزلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا یہ جو قائم ہے اس کے ذریعے سے میں حسین کے علی کے خون کا انتقام لوں گا. تو کہا اسی لیے ہماری آخری حضرت کو، ہمارے آخری وارث کو قائم کا لقب ملا ہے. اور یہ جو قائم کے نام پہ ہم جو دعائے توسل پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیے امام زمانہ کی ولادت سے پہلے سینکڑوں سال پہلے رسول خدا کے زمانے سے گیارہویں امام تک امام زمانہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے. کیونکہ غیبت بہت طویل ہوگی تو مومنوں کو تیار کیا جا رہا ہے. چھٹے امام کی روایت ہے، کتاب کا حوالہ دے دوں، کتاب ہے روز جمعہ دعائیں ندبہ کے ہمراہ، پوری تحقیق ہے دعائیں ندبہ، بہت بہت فائدہ ہے، کتاب کو پڑھیے. اس کتاب میں روایت ہے جب چھٹے امام کے شخص نے آ کے سوال کیا کہ قائم کے نام پہ آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی سلیقہ ہمارے آئمہ نے سکھایا ہے. حضرت حجت کا نام آئے تو سب پہ ہاتھ کر کے سلام کرو، امام رضا نے سکھایا. چھٹے امام نے سکھایا جب قائم کا نام آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ کب سکھا رہے کہ ابھی امام زمانہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی. تو پوچھا کہ قائم کے نام پہ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، اسے جو لفظ قائم ہے یہ حضرت حجت کے قیام پہ دلیل کرتا ہے کہ جس قیام کی ابتدا امام حسین نے کیے کربلا میں اس کو مکمل کریں گے امام زمانہ، اور اس دنیا کو ظلم جوڑ کر خاتمہ کر دیں گے. امام کی غربت کا بھی تذکرہ ہے، کہا وہ جسے قیام کرنا ہے وہ اتنے سال، دیکھیں ہم آپ کو کہتے ہیں نا اتنے سال ہو گئے مولا آپ کی دیدار نہیں کیا، ہمارا امام 1100 سال سے پڑھ رہا ہے غیبت میں، انتظار کر رہا ہے کب میرے شیعہ تیار ہوں، کب میں ضرور پاؤں. ابھی آج آج میں ذکر کروں گی میں کہ ہم علامتیں دیکھتا ہوں امام حسین لے جا رہے ہیں، بیان کرتی ہوں. تو ہم تو بہت اپنی عمر لیتے ہیں، وہ طویل عرصے سے پڑھ رہے ہیں غیبت میں. تو کہا یہ چھٹے امام کہتے ہیں لفظ قائم امام کی غربت پہ دلالت کرتا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں عدل انصاف کے لیے، خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، وہ اتنا غریب ہے کہ ابھی پڑھ رہا ہے غیبت میں انتظار کر رہا ہے. تو کہا جب کوئی قائم کو لفظ کو پکارتا ہے تو امام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کس نے ہمیں پکارا قائم کہتے، کیونکہ جب امام متوجہ ہوتے ہیں لہٰذا احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے، اس لیے لفظ قائم پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں مولانا یہ دلیل اس لیے قائم کی کہ جب کھڑے ہوتے ہو تو اس طرح سے اظہار مولا ضرور فرمائیے ہم تیار ہیں. جب مومن بار بار کھڑا ہوا تو سوچے گا نا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، اگر اب تک تیار نہیں ہوا تو تیاری کر لیں. تو لفظ قائم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ تذکرہ عرش پر بھی ہوا، زمین کربلا پر بھی ہوا. کیوں؟ رب الزلال یہ چاہتا ہے فرشتوں کو بھی حضرت حجت کی معرفت ہو جائے، زمین والوں کو بھی حضرت حجت کی معرفت ہو جائے، عرش والوں کو بھی معراج پر حضرت حجت کی معرفت ہو جائے. امام زمان کی معرفت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو میدان کربلا یہ بتا رہا اس وقت کے امام حسین بن علی تھے، اور اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو کیا ہوا، لشکر عزیز کے سامنے امام کلام کر رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا. کل کی مجلس میں تذکرہ کیا تھا، کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ معرفت امام نے پہچانتے ہی نہیں حسین ابن علی کو. اور میں نے آپ سے کہا تھا، مجھے خدا نے موقع دیا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ عرض کربلا پہ حسین ابن علی کو فقط تلوار نیزہ و تبر و تیر کے زخم نہیں تو لگے ہی مولا کو، مولا کو ظالموں نے زبان کے زخم بھی لگائے، زبان کے رجسٹر بڑھتا ہے. آج ان تین ملعون کا تذکرہ کروں منظر کربلا میں آپ کے سامنے، کہ جنہوں نے امام کے دل کو دکھایا، امام نے بدعا دی اسی وقت قبول، روزے عاشور قبول. پہلا شخص محمد ابن اشعث، کتاب حسین ابن علی مدینہ کا کربلا میں موجود ہے کہ جب مولا میرے پیاسے ہیں تین دن کے اور روزے عاشور بار بار آپ کے خطبہ دے رہے ہیں، اتمام حجت کرے، کل میں نے آپ کے سامنے مولا کے خطبے کے چند جملے بیان کیے تھے. تو آپ دیکھیے مولا پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، کلیجے اولاد کا دکھ بھی ہے، پتا ہے کہ سب جدا ہو جائے گا، آج میرا گھرانہ رٹ جائے گا، اس کے باوجود کیونکہ منصب ہدایت ہے تو بار بار اس تکلیف کے عالم میں بھی آپ کے امام حجت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون رسول کا نوازا ہوں، تم کیوں میرا خون بہانے پہ تلے ہو. اتنی محنت کے باوجود جب مولا یہ کہتے ہیں بارلہ تو گواہ ہے نا، ہم آل رسول ہیں، ان لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا اور ہمارا حق قصد کیا، خدایا ان کو ذلت و خواری میں مبتلا رکھنا. تو جس طرح میرے مولا نے کہا ہے لشکر عزیز سے ایک شخص آگے بڑھا، اس کا نام تھا محمد ابن اشعث، وہ ملعون آگے بڑھا اور آگے حسین ابن علی کے سامنے گھوڑے کا سوار ہے, حسین ابن علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے تمہاری محمد سے کیا پرابر جاری ہے. اللہ اکبر. جو امام پیاس کی حالت میں کھڑا ہو کے خطبے دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے پہچانو میں کون ہوں, تم ظلم کر رہے ہو, اور وہ اتنی محنتوں کے بعد بھی سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے تمہاری محمد سے قرابت داری کیا ہے. بس ایک مرتبہ میرے ایک مولا کا کلیجہ رکھا ہے اور کہا بارلہ آج اس کو میرے ہی سامنے ذلت کا مزہ چکھا دیا. جیسے ہی میرے مولا نے بد دعا دی ہے, بس ایک مرتبہ یہ رفع حاجت کے لیے نکلا ہے اپنے لشکر سے کونے میں گیا ہے, ایک سیاہ رنگ کے بچھو نے اس کو ڈسا ہے, مرا ہے کسی شرمگاہ تک کھلی ہوئی تھی. میرے مولا نے جو بد دعا دی تھی ذلت کی موت مرے, یہ اسی میدان کربلا میں ذلت کی موت مرا. معرفت نہ ہو تو بدبختی کی موت مرتا ہے. رسول ایسے تو نہیں کہہ گئے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. کربلا وہ آئینہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ دیکھنا چاہے دین میں کیا ہے وہ کربلا کے آئینے میں نظر آ جاتا ہے. دوسرا شخص اسے امام کی بد دعا لگی, اس امام کے کلیجے کو زخمی کیا, وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا عبداللہ ابن حوزہ. یہ شخص تھا, یہ آیا اپنے لشکر عزیز سے نکل کر مولا کے لشکر کے سامنے, مولا کے خیام حسینی کے سامنے آیا اور آ کے پوچھتا ہے حسین ابن علی کون ہے. اب سکون سے دیکھیے وہ حسین جو بار بار پیٹرن آ رہا ہے, حسین ابن علی کون ہے؟ مولا کیسا خاموش ہے, دوبارہ کہتا ہے تم میں سے حسین کون ہے؟ پھر خاموش ہے. سب کیوں بتایا مولا کا نام, پتہ نہیں مولا کو کیا تکلیف پتا ہو جاتا ہے. جب تیسری مرتبہ کہا تو ایک مولا کے صحابی آگے بڑھا, یہ میرا مولا واقع, کیا چاہتے ہو تم؟ اتنا کہا ہے اس ملعون نے جملہ کیا کہا, اے حسین میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں. حسین ابن علی کہتے ہیں تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, ہم اللہ کی حجت ہے, اللہ مہربان ہے ہم پہ. اور ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں ابن حوزہ ہوں. میرے مولا نے بدعا کی, اللہم حضہ الی النار, بار الہ اسے آتش جہنم کی طرف کھینچ لیا. ادھر میرے مولا نے بد دعا دی, ادھر ادھر سنا اچھا حسین مجھے بد دعا دے رہے, غصے سے اپنے گھوڑے کو چابک مارا ہے, گھوڑا بکا ہے, گرا ہے گھوڑے سے اور ایسے گرا کہ اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا. اب گھوڑا میدان کربلا میں دوڑتا جاتا ہے, پتھروں سے ٹکراتا جاتا ہے, زخمی ہوتا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے خیام کے چاروں طرف خندق کھودی تھی میرے مولا نے چبی عاشور, اور اس نے آگ دلوا دی تھی. کیوں؟ کہ لشکر ظالم ایسا نہ ہو کہ پیچھے جا کے ہمارے خیام پہ حملہ کر دے. تو مولا نے خیموں کے چاروں طرف خندق کھودوا دی, اس نے آگ دلوا دی. اب وہ گھوڑا اس کو میدان کربلا میں دوڑاتے ہوئے پتھروں سے زخمی ہوتے رہے, لا کے اسی خندق میں پھینکا, وہ جلا اور جل کے راک ہو گیا. میرے مولا نے سجدہ شکر ادا کیا, محبوب تو نے میری دعا کو قبول کیا. سلوات پڑھیے. نام تھا عبداللہ ابن حسین عازدی. اتنا ملعون تھا یہ شخص کہ لشکر خیام حسینی کے سامنے آیا اور آ کے مولا حسین کو مخاطب کرتا ہے, حسین ابن علی یہ فرات کا پانی دیکھ رہے ہو, کتنا صاف و شفاف ہے, مگر تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں دینے یہاں تک کہ تم پیاس سے مر جاؤ. حسین ابن علی کے سامنے, واقع امام کے سامنے آ کے, معرفت نہیں نا, جاہل ہے, جانور سے بدتر ہے, یہ پانی دیکھ رہے ہو حسین تمہیں نہیں دیں گے. لیکن کہا ہے نا کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر کے کہا, بائے لا اسے پیاس کا عذاب دینا اور اس کی کبھی معافرت نہ کرنا. میرے مولا نے بدعا دی ہے نا, تین دن کا پیاسا ہے میرا امام, اور یہ اس کو کہنا ہے کہ تم کو پانی نہیں دیں گے جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے, جس کی ماں کے مہر میں پانی ہے دنیا کا. جیسے میرے مولا نے بدعا دی, تاریخ یہ کہتی ہے واقعی کربلا کے بعد اس کو ایسا مرض ہوا کہ جتنا پانی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی, ہائے پیاس. اور اسی تکلیف اسی بیماری میں واسطے جہنم ہوا ہے. تو میرے مولا کی بدعا جنہوں آشو جنہوں نے زبان کے رشتر سے میرے مولا کا کلیجہ زخمی کیا. یہ منظر پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج روز جمعہ ہے, آج کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے. انشاءاللہ بہت ساری مومنات ہیں جو دعائیں مبارک پڑھ کر آئے ہوں گی, جو نہیں پڑھ کے آئے وہ انشاءاللہ گھر جا کے پڑھیں گے. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ امام کی معرفت کے لیے دعائیں نطبہ پڑھو. امام کی معرفت کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اگر معرفت نہیں ہوگی اپنے امام کو نہیں پہچان سکو گے, پہچان نہیں کرو گے تو عبادت نہیں کر پاؤ گے. اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کوفے والوں سے, ہم اور آپ بھی بلاتے ہیں نا, سواسا پڑھ رہے ہیں, زیادہ یاسین پڑھ رہے ہیں, دعائیں نطبہ پڑھ رہے ہیں. دعائیں نطبہ کے معنی کیا؟ نطبہ کہتے ہیں عربی زبان میں رونے کو بکا کہتے ہیں, اور جس رونے کے ساتھ اس سواسا شامل ہو, چیخ رہے ہو, فریاد کر رہے ہیں, اسے نطبہ کہتے ہیں. تو دعائیں نطبہ کیا ہے کہ ہم جمعہ اپنے امام کو پکاریں گے گڑ گڑا کہ کہاں ہے ہمارا وارث, مگر اس وقت پکاریں گے طرف کے جب ہماری معرفت امام ہوگی. ابھی ہماری معرفت اس منزل پہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ کربلا کا منظر یہ بتا رہا ہے کہ بلا تو رہے تھے کوفے والے بھی, میں اور آپ بھی الجل الجل کہہ رہے ہیں اور کوفے والے بھی بلا رہے ہیں, مگر فرق کیا تھا؟ امام حسین سے سن لے. مولا سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ علامتیں اور نشانیوں کے پوری ہونے کے بعد میرا بیٹا ظہور کرے گا. مولا حسین کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تمام علامتیں اور نشانیاں ختم ہوں گی اس کے بعد میرا بیٹا ظہور کرے گا, نہیں, میرا بیٹا مثل موسیٰ ہے. لوگوں نے پوچھا کہ آخری زمانے کے امام کا تذکرہ بھی ولادت سے پہلے مولا حسین کر رہے ہیں. کہا مولا آخری حجت مثل موسیٰ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ بھی اپنی قوم سے چھپے ہوئے تھے جب ایک پتہ فرعون کے ظلم بڑے سے علاقے کو چھوڑ کے نکل آئے, اور پھر حضرت شعیب کی قوم میں پہنچے تھے. حضرت شعیب بھی نبی تھے, ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا تھا. اور میں نے ابھی کل یا پرسوں آپ کے سامنے منظر پیش کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر گزر رہے تھے رات کی تاریکی میں, جب مولا سے پوچھا ہوتا ہے مولا حسین سے, مولا یہ کیا بات ہے کہ آپ کا آخری بیٹا مثل موسیٰ ہے؟ پھر مولا نے بتایا دیکھو موسیٰ کے لیے ظہور میں ایک رات میں سبق فراہم ہو گیا تھا. موسیٰ اندھیری رات میں جا رہے تھے, بیوی حاملہ تھی, رات کا وقت تھا, سردی اور آندھی تھی. میں ایک مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پر روشنی دیکھی تو بیوی سے کہا تم یہاں رکو, میں جاتا ہوں شاید آگ مل جائے تو لے آؤں تاکہ سردی سے بچ سکیں. جب وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو پروردگار عالم نے ان کو نور نبوت عطا کر دیا. ایک رات میں نبوت کا نور مل گیا. امام حسین کہتے ہیں میرے بیٹے کے ظہور کے لیے بھی ایک رات میں اسباب فراہم ہو جائیں گے, شرط یہ ہے کہ مددگار تیار
ہو.
متصل ہونے میں فقط 10 منٹ ہے, مجھے آپ کے سامنے آج اس جمعہ کے حوالے سے چیزیں بیان کرنی. اب بلا تو کوفے والے بھی رہے تھے, کیسے بلاتے؟ مولا تو بوریوں میں بھر کے ہزاروں خطوط گئے, اور خطوط میں کیا ہوتا تھا, مولا حسین آ جائیے, آپ ہدایت کے امام ہیں, ہمیں ہدایت چاہیے, مولا فصلیں تیار ہو گئی ہیں, مولا لشکر تیار ہو گیا ہے. اور حسین نے کہا اگر آپ نہیں آئے تو ہم خدا سے شکوا کریں گے, ہم نے امام کو بلایا تھا نہیں آئے. بلا تو وہ بھی رہے تھے, مگر پھر کیا ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ تیاری نہیں تھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین کو بلا رہے تھے اس طرح شدت سے بلا رہے تھے کہ کوفے کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی تھی کہ کوفہ شہر کے دروازے پہ رہو, ہم نے خط بھیجے جیسے امام حسین دور سے آتے ہوئے نظر آئے فوراً پورے شہر کو اطلاع کر دیا. ڈیوٹیز لگی ہوئی کہ دوپہر میں یہ کھڑا ہوگا, شام میں یہ کھڑا ہوگا, رات میں یہ کھڑا ہوگا. اور پھر یزید ملعون نے یہ کیا کہ ابن زیاد کو خط لکھا, ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا, ابن زیاد کو خط لکھے کہا میں تمہیں کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں, جاؤ تو, اور جا کے وہاں حسینیت کو کچلنا ہے, حسین کے چاہنے والوں کو ختم کرنا ہے. یہ آیا ہے, جب یہ آیا ہے تو اب دور سے لشکر لے کر آ رہا ہے, اور عربوں میں طریقہ جب صحرا میں سفر کرتے ہیں تو امامے کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے تحت الحلق کہتے ہیں، اس سے اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں، گرد مٹی اتنی اڑی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ ملعون آئے تھے پھر چہرے کو چھپا لیا. اب جب دور سے آتے دیکھا ان گفے والوں نے، اگر انہیں امام کی معرفت ہوتی تو کہتے امام اس جامو مشن سے وہ اپنے بادشاہوں کے انداز میں گورنر بن کے آ رہا ہے تو بڑا لشکر بھی ہے اور بڑا سجی بڑی سواری بھی ہے، اگر انہیں معرفت ہوتی تو پتا ہوتا امام اس طرح ہمارا امام اس طریقے سے نہیں آئے، ہمارے پاس رہی نا. اب جب دیکھا دور سے آ رہا ہے چہرہ چھپا ہوا ہے کسی جا کے بولے امام حسین آ رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوفے کے ہر مرد عورت بچے تو گیا بھر گئے فقط دوڑ کے آ نہیں رہے، نعرے لگ رہے ہیں حسینیہ زندہ باد اور یزید مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. اور وہ ملعون اتنے زیادہ چہرہ چھپا ہوا مکے میں کوفے میں داخل ہو رہا ہے، دار الامانہ جانے تک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے کہ محل میں پہنچ کے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگاتا تو بڑا مشکل، اب دیکھو کون کون حسین کا جانے والا ہے، اب تو ہر چہرہ میری نظروں میں، کون نعرے لگا رہا ہے، کون پڑھ کے آ رہا ہے، اچھا یہ حسین والا ہے، یہ حسین والا ہے. اور اسے دار الامانہ جا کے نقاب کو کھول دیا. پھر اس نے کیا کیا، کسی کو دھمکی سے، کسی کو ڈرا کے، اور جو لالچی تھے ان کے لیے خزانے کو منہ کھول دیا، کسی کو پیسے دے کر خریدا، کسی کو ڈرا کے خریدا خوف سے. اور یہی کوفہ ہے کہ اس واقعے کے ڈیڑھ مہینے کے بعد جب اہل عرب قیدی بن کے آئے تو کوفے کی گلیوں میں پتھر برس رہے ہیں. ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ منظر کیوں بدل گیا؟ امام کو بلا تو رہے تھے، تیاری نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، پہچانتے نہیں تھے امام کے مقام کو. تو اگر تیاری کے بغیر امام حسین کیا کرے؟ تمہاری تیاری میں موقوف ہے، علامتیں اور نشانیاں مت دیکھو، یہ تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اب ہوش میں آ جاؤ، آپ خود کو تیار کر لو. امام کا ظہور ان علامتوں میں منحصر نہیں ہے، امام کا ظہور ہماری تیاری میں منحصر ہے. اللہ معجزے کی طاقت سے، میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اللہ معجزے کی طاقت سے حجتوں کو فتح نہیں دلواتا، ظاہری اسباب چاہیے. تو آپ بلا تو وہ بھی رہے مگر معرفت نہیں ہے، اور اگر معرفت نہیں تو امام کو پہچان نہیں پاتے. اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی امام کے قریب ہوں گے، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. ایک اور مثال تاریخ سے پیش کر دوں، مسائل کی مدد سے آ جاؤں. سلمان فارسی، سلمان فارسی کا مقام یہ ہے کہ سلمان فارسی کو رسول اسلام نے کہا سلمان منا اہل البیت، بڑا مقام ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. اور سلمان کو یہ مقام ملا کہ جناب رسالت معاف کہتے ہیں ایمان کے 10 درجے ہیں، اور 10 درجے پہ سلمان فارسی. اعلان کیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے اس وقت سلمان فارسی کی عمر کوئی تقریباً 250 سال کے قریب تھی، اس زمانے میں لوگوں کی عمر جیا کرتے تھے. اور سلمان کے پاس یہ علم تھا، سلمان ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کے پاس یہ علم تھا، یہ جانتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا، انتظار کر رہے تھے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں منتظر امام کیسا ہوتا ہے، بلا کوفے والے بھی رہتے منتظر تھے، تیاری نہیں تھی، معرفت نہیں تھی. سلمان کا انتظار دیکھیے، سلمان کو بھی پتا ہے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو مدینے میں اپنی حکومت قائم کرے گا. ایک مرتبہ اپنے ملک ایران کو چھوڑ کے مدینے میں آ گئے، انتظار اتنا سچا انتظار ہے آخری نبی کا. اور یہ پتا ہے، انہوں نے یہ مان لیا کتابوں سے، یہ پڑھا ہے اپنی قوم کی کتابوں سے، کہ جو آخری نبی آئے گا اسے 3 نشانیاں ضرور ہوں گی. اب منتظر ایمان ہے وہ بھی، منتظر رسول ہے وہ بھی، کہ آئیں تو میں پہچانوں کیسے. بس ایک مرتبہ مدینے میں آ کے ایک یہودی کے باغ میں مزدور بن گئے. کیوں بن گئے؟ آنے والے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. جب مزدور بن گئے، ایک مرتبہ باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، باغ کا مالک بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک دوست آیا، کہتے کیسے ہوتے ہو خصوصاً مکے والے، مکے میں ایک شخص آیا اور آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا، یہ لوگ اس کو مان رہے، اب سلمان کے کار چاہیے. اچھا، جس کا میں انتظار کر رہا تھا وہ نبی آ گیا، کوئی اور ہوتا تو چھوڑتا نہ کہ طور پہ چلا جاتا مکہ. نہیں، پہچانیے معرفت کسے کہتے ہیں. سلمان نے سن لیا. سلمان جب اس باغ میں مزدوری کر رہے ہیں تو پورے مہینے مزدوری کرتے ہیں تو ایک دن چھٹی ملتی ہے، مہینہ ختم ہوا، چھٹی کا دن ملا، باغ سے جو ان کی اجرت ہے مزدوری میں جو کھجورے ملتی تھی وہ کھجورے لی، پہنچے مکے، مکے پہنچے، رسول کے سامنے پہنچے اور کہا میں مدینے سے آیا ہوں، یہ کھجورے لائے ہو تحفے میں، یہ صدقے کی کھجورے ہیں. رسول اللہ نے تحفہ تو نہیں ٹھکرایا، تو صدقے کی کھجورے لے کے اپنے اصحاب میں تقسیم کر دی. سلمان کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہوئی کہ آخری نبی اگر صدقہ نہیں کھائے گا تو یہ پہلی نشانی سچا نبی ہے. پلٹ کے چلے گیا، ابھی یہ قبول نہیں کیا. دیکھیے معرفت پہچاننا کسے کہتے ہیں، جو جتنا پہچان کے مانے گا حجت خدا کو تو اس کا منزلت کیا ہوگی. دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تھا علی کا، سلمان نے نہیں چھوڑا تھا. پہچان دیکھیے، پلٹ گئے. پورے ایک مہینے پھر مزدوری، پھر ایک دن جھٹ اسی ملی پھر پلٹ کے آئے. اب جو آئے تو مزدوری میں جو کھجور ملی تھی وہ لے کے پھر آئے مکہ, رسول اسلام کی خدمت سے پیش کی. اللہ کے رسول کی کھجوریں تحفہ ہے, مگر یہ صدقہ نہیں ہے, تحفہ ہے. رسول اسلام نے لی, غلام کو بلایا, جاؤ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر میں لے کے آؤ. تو گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے. سلمان کہتے دوسری نشانی پوری ہو گئی کہ جو صدقہ نہیں تھا تحفہ تھا اپنی آل اولاد کو دیا, ابھی تیسری نشانی باقی ہے. مگر سلمان کے پاس ٹائم نہیں, مزدور نے بلایا, ایک دن کی چھٹی ملی, واپس چلے گئے. اتنا انتظار, علم ہے علم معرفت تک لے جاتا ہے, معرفت بڑھے گی ایمان مضبوط ہوگا, آئے محمد کا فرض مل جائے گا. چلے گئے واپس, تیسرا مہینہ گزر گیا, پھر ایک دن چھٹی ملی. آپ جو پلٹ کے آئے تو تیسری نشانی کیا دیکھنا چاہتے ہیں, جو آخری نبی ہوگا اس کے شانے پر کندھوں پہ یہاں پہ بازو کے درمیان پیچھے مہر نبوت ہوگی. اب جب پہنچے مکے میں تو کیا کرے, کیسے دیکھے لمانا, جو اس نے سامنے لباس پہنا ہوا ہے. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا تھا, جنازہ جا رہا تھا اور رسول اس جنازے میں شریک تھے. سلمان پیچھے آئے, اچھا کچھ کے دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ مہر نبوت نظر آ جائے. رسول کو تو پتا ہے نا کون آیا ہے, کیوں آیا ہے. رسول اسلام نے ایک مرتبہ دو بٹن کھولے, لباس کو پیچھے کر دیا. اب جو پیچھے کیا تو سلمان فاطمی نے دیکھا مہر نبوت موجود ہے, دوڑ کے آئے, آپ نے ہاتھوں کو پھیلا دیجیے, میں آپ کا ایمان لاتا ہوں. معرفت کے بعد پہچانا, پہچان لیا کہ یہی سچا نبی ہے, اور ایسے دامن آل محمد سے وابستہ ہوئے کہ رسول کے بعد سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا آل محمد کا, سلمان نہیں ہے پیچھے. کیسے پڑھتے ہیں آپ اس سے بہتر ہیں, آپ اس سے زیادہ صاحبان کہتا ہوں, میں تو طالب علم گناہگار ہوں. ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں, جسٹ ریڈنگ, بس پڑھنا ہے, جمعہ پڑھ لیا. جب آئمہ کے حرم میں جاتے ہیں اور جب وہاں دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ لوگ رو رہے ہوتے, تڑپ رہے ہوتے. ہمارے قلب کی کیفیت کیوں نہیں ہوتی دعائیں پڑھتے ہوئے, کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ معرفت کی کمی ہے اور غافل ہے ہمارا دل. ہم پڑھتے ہیں مگر غافل دل سے پڑھتے ہیں. اور رسول اسلام کتاب میزان الحکمہ کی تیسری جلد کی روایت, رسول اسلام کہتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پڑھ رہے ہیں وہاں فریضہ ادا ہو جائے مگر دل اس طرح سے متوجہ نہیں ہے امام کی طرف. تو اللہ اسی لیے چاہتا ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو. چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آیا تھا, اس سے پوچھا تھا کہ اگر میں آخری زمانے میں ہوں آپ کو یہ روایت کتاب گوہر یا گانا میں مل جائے گی. جب اسے آگے پوچھا تھا چھٹے امام سے کہ آخری زمانے کے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے, چھوٹے امام نے کہا تھا آخری زمانے کے مومنوں کو کثرت سے دعائیں معرفت پڑھنی چاہیے. اور دعائیں معرفت چھوٹی سی ترجمہ کیا ہے, اللہم اعرفنی نفسک بارلہ تو ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا کر دے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اگر تو نے ہمیں اپنے نفس کی معرفت نہ دی ہم تیرے نبی کو نہیں پہچان پائیں گے. اللہم اعرفنی نبیک, ہمیں اپنے نبی کی معرفت عطا, دیکھیے تذکرہ معرفت کا ہے, اپنے نبی کی معرفت عطا کر دے ورنہ تیری حجت کو پہچان نہیں پائیں گے, اور تو اپنی حجت کی معرفت عطا کر دے ورنہ دین سے گمراہ ہو جائیں گے. یہ مختصر سی دعا ہے معرفت, اس کے لیے کہا ہے کثرت سے پڑھا کرو آخری زمانے. کیوں؟ اگر معرفت ہوگی تو امام کو پہچانو گے اور تیاری کرو گے. اور دعا نبا کھول کے دیکھ لیجیے, دعا نبا کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا کیا ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے, پھر محمد و پہلے انبیاء کی فضائل ہیں, محمد والے محمد کے فضائل ہیں, پھر امام زمانہ کے فضائل ہیں. دعائیں معرفت میں کہا جا رہا ہے معرفت حاصل کرو. دعائیں ندبہ کا ترجمہ پڑھیے, معرفت دی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے فلاں نبی کی مدد کی تھی, ہم نے فلاں نبی کو بچایا تھا, ہم نے علی کی مدد کی تھی, ہم نے رسول کی مدد کی تھی, پھر امام زمانہ کا تذکرہ ہے کہ تم تیاری تو کرو جب ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تمہاری نہیں کریں گے, تم کوشش کرو گے تو ہم توفیق دیں گے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے, سب کچھ پڑھ رہے ہیں مگر دل غافل ہے, اور جب تک یہ دل غافل ہے دعا قبول نہیں ہوگی. اور دوسری اور آخری بات اور مسائل کی منزل, مولائے کائنات کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بغیر عمل کے دعا مانگی جائے تو وہ ایسی ہے جسے بغیر کمان کے تیر چلایا جائے. بھائی جب کمان میں فٹ کر کے تیر چلائیں گے تو ٹارگیٹ پر پہنچ جائے گا, نشانے پر پہنچ جائے گا, اور اگر تیر ہاتھ سے پھینکے گے تو کاٹ جائے گا. مولا کہتے ہیں بغیر عمل کے دعا ایسی ہے جیسے بغیر کمان کا تیر. جو تم دعا کر رہے ہو کیا دعا کر رہے ہیں کہ وقت کے امام جلد سے جلد آئیے. مولا ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں, دعائیں نبوت پڑھتے ہیں, انشاءاللہ آج ہی پڑھیں گے. مولا ہم دعائیں نبوت پڑھتے ہیں, ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں دیکھ سکتے. مولا سب کی آوازیں سنتے ہیں, آپ کی آواز نہیں سنتے, کہہ تو یہ رہے ہیں. اور گانے سن سن کے روح کو اتنا نجس کر دیا ہے کہ ان کانوں میں امام کی آواز کیسے آئے. غیبت کر کر کے زبان کو اتنا نجس کر دیا ہے کہ امام کو سلام کرے تو جواب کیسے آئے. آپ سوچیے ہم جو کہیں آنکھوں کو اتنا
اتنا نجس کر دیا انٹرنیٹ پہ اور کیبل سے وہ مناظر دیکھ کے اتنی نجس کر دی کہ امام کے لوگوں کی زیارت کیسے ملے. تو جو دعا مانگ رہے ہیں اس پر عمل بھی تو نہیں کر رہے. امام کو بلا رہے امام آئیے آپ ظلم و ستم کا خاتمہ کیجیے اور خود اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہیں. اس کی زبان سے ظلم, اس کو ڈانٹا, اس کو اس کی غیبت کی, اس کی تہمت لگائی, یہ ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں. جب تک آپ خود ظالم بنے ہوئے مظلوم کے مددگار کیسے بنیں گے؟ جا کے گھر سوچیے گا, آج جمعہ کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے, میں کوشش کروں, آپ کریں, کیسے کوشش کریں؟ جو دعا میں مانگ رہے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو جو کچھ ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے نا. میں آج سے عہد کروں مالا جو چیز آپ کو پسند نہیں, کیونکہ دیکھیے آخری جملہ اس سے پہلے کہ میرے دماغ سے نکل جائے, جب چھٹے امام سے پوچھا تھا کسی نے آگے کہ آپ سلمان فارسی کا تذکرہ بہت کرتے, تو فوراً مولا نے ٹوکا, خبردار سلمان فارسی مت کہا کرو, سلمان محمدی کہا کرو. آپ اتنا سلمان فارسی سلمان محمدی کا تذکرہ کیوں کرتے؟ کیا تین وجہ سے, بس یہی سنانا اور مسائل کی مرضی, خدا مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. کیا تین باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آئمہ سلمان کا ذکر کرتے ہیں؟ چھٹے امام ذکر کر رہے ہیں, علی کا شیعہ ہے رسول کے زمانے میں, اب تک ذکر ہے آئمہ کر رہے ہیں. کیا تین وجہ سے؟ پہلی وجہ, سلمان نے اپنے نفس کو علی کی خواہش کے تابع کر دیا تھا. سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں, کوئی مرضی نہیں, جو میرا مولا چاہے, جو میرا مولا چاہے. مطلب جس وقت علی سے خلافت چھینی گئی تو کیا سلمان کا دل نہیں ہے اور تلوار نکال کے تو قتل کر دو؟ نہیں, مرضی الہی نہیں, میرا امام خاموش ہے, مجھے خاموش رہنا. اپنی ہر خواہش کو مرضی امام کے تابع کر دیا تھا. میں اور آپ تو مکس گیدرنگ نہیں ختم کر سکتے, شادیوں میں شام کا دربار تو ان کو سجا کے بیٹھتے ہیں, بلی گھنی بھی خواتین نامحرموں کا مجمع, اور پھر کہتے مولا آپ آ جائیے. عمل سے پروف کرنا ہے. تو کہتے ہیں سلمان کی پہلی کوالٹی یہ تھی کہ اپنی خواہش کو علی کے تابع کر دیا تھا. دوسری خواہش, دوسرا عمل کیا تھا سلمان کا؟ علم اور علماء کو دوست رکھتے تھے. یہ علم ہی تو ہے جو سلمان کو معرفت عطا کرتا ہے. تو وہ سلمان کی دوسری کوالٹی علم اور علماء سے دوستی رکھتے تھے. تیسری خوبی کیا تھی؟ فقراء کو قریب رکھتے تھے, غریبوں کو قریب رکھتے تھے. تو بس خدا ہمیں ایسا بنا دے. وقت کا امام بھی یہ چاہتا ہے, جو دعا مانگ رہے ہو اسے عمل تو کرو. میں سوچوں آج کیا امام آ جائیں گے تو خطرہ نہیں ہوگا, شدان تعلقات خراب ہوں گے؟ نہیں, مانا نہ ناراض ہوں گے تو میں آج بھی کیوں نہ گناہ چھوڑ دوں. بولا آپ کی محبت میں آپ کی خاطر میں خود کو تیار کر رہی ہوں تاکہ مجھے آپ کی زیارت مل جائے, تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں, تاکہ آپ کی دعا میں میرا نام شامل ہو جائے. بس اس منزل پہ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا. اور معرفت تو کربلا کے بچوں کو اتنی تھی کہ روایتوں میں آج سات محرم ہے, آج سے خیام حسینی پہ پانی پڑا ہوا ہے. اب ہمارا امام میں بھی ماں ہوں, آپ بھی ماں ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی کم سے کم آج سے تو ضرور. مولا حسین تو یہ کہہ کے گئے تھے جب جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. تو مطلب آج سات محرم سے کم سے کم ہم اپنے بچوں کو سکھائیں جب جب پانی پینا تو کم از کم ایک جملہ ضرور کہنا, سلوات بر حسین لانت بر یزید, مولا کی پیاس کو یاد کر. اور خیام حسینی میں بچے کتنے پیاسے تھے, لکھا ہے کتابوں میں, مقاتل میں لکھا ہے سن لائیے, کہ جو لشکری عزیز کے فوجی تھے وہ نہر فرات سے پانی بھر بھر کے جانوروں پہ ڈال رہے تھے, اتنی گرمی جانوروں کے پیروں پہ ڈال رہے تھے. اور خیام حسینی کے کھڑے ہوئے بچے دیکھ رہے تھے, ہم اتنے پیاسے ہیں, ہمیں ایک گھٹ پانی نہیں مل رہا, یہ اپنے جانوروں کے پیروں پہ پانی بہا رہے. ایک مرتبہ ایک بچی نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا, بابا یہ کیا ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ معرفت دیکھو ان بچوں کی, شکوا نہیں کر رہے مولا سے, مولا پانی مانگ لیجیے. کہا مولا کیا یہ ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دو. اندازوں پر تمہارے پر خدا ہماری ان کربلا والے بچوں کی منزل تک. اندازہ روزے عاشور قربانی کا دن آ گیا, تین دن سے میرے مولا کے خیمے میں سب پیاسے, ایک گھونٹ پانی نہیں ہے. روزے عاشور قربانی کا دن ہے آج, فرش ادا پہ تیرے جناب خاتون جنت کو اور امام زمانہ کو حضرت قاسم کا پرسہ ہے. آج حسن کے لال پہ روئیں گے, یہ پرسہ لینے آئی ہے حسن کے لال جناب قاسم. روزے عاشور بار بار جا رہے ہیں مولا حسین کے پاس اور کہہ رہے ہیں چچا جان مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے. جب اجازت مانگتے ہیں مولا نظر کرتے ہیں چہرے پر قاسم سے, کہتے ہیں قاسم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہو, تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی. قاسم خیمے سے باہر آئے, ایک پتھر پہ بیٹھ کے رونے لگے. کیوں رو رہے قاسم؟ مرنے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا, میرے بابا نے وقت آخر میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور میری ماں جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس تعبیر کو کھول لینا. اب جو قاسم کو یاد آیا, قاسم نے باندھے کے بدلے میں تعویذ کو کھولا, اسے تحریر کی امام حسن مشتبہ کی, قاسم تم میری جان ہو. قاسم ایک زمانہ آئے گا جب زمانہ تمہارے چچا کا مخالف ہو جائے گا, دنیا مخالف ہو جائے گی. قاسم تم میری جان ہو, اپنی جان تو اپنے چچا سے قربان کر دے. اب جو یہ تحریر پڑھی تو قاسم خوش ہو گئے, تحریر کو لے کے اور تعویذ کو لے کے مولا حسین کی خدمت میں آئے. کیا مولا باہر آئیں گے نا تو عمر صادق ملعون کہتا ہے ایسا
اکبر مزار تباری
السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا اپنا رسول اللہ، السلام علیک ولا جدک و ابی، السلام علیک علمک و اخی، السلام علیک للائمۃ المعصومین من بنیک وللمستشهدین معک یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا وسیران کربلا و شہداء کربلا و شہداء معصومین. السلام علیک یا غریب القرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس. السلام علیک یا مغیث الشیعتی فی الدوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولایا یا امام صاحب الاثر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا مولایا وابن مولایا وجل اللہ فخرجک وسأل اللہ مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانفطر الرجاء وذاقت الارض ومرع السماء وانت المستعان وإليك المرتقى وإليك المأول في شدة الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج جنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البتر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفئاني فإنكما كافئان وانصراني فإنكما ناصران وافضاني فإنكما حافظان. يا مولانا يا تائب الزمان. يا مولانا يا تائب الزمان. اللهم صل على محمد نظر پاک بارہ امام چاردہ معصومین نصیرانِ کربلا و شہدائے کربلا و فضل عباس علیہ السلام خصوصی طور پر امام حسن چدری میں فروا حضرت قاسم علیہ السلام کی خدمت
بالکل دور کرنا میں نے فیصلہ ہوں سب کو ملے گا میرے نیاز ایک سورہ فاتحہ کل مومن مومنات و مسلمان کے لیے برائے مہربانی یہ نظر جو رکھی ہے اس کو آپ لوگ دور ہو جائیں گی تو زرینہ انٹی آپ سب کو ملے گا ایک ایک چیز بھی ملے گی وہ بھی برکت اور فضیلت کی ہے مگر آپ سب ان کو جگہ دیں بر محمد و آل محمد صلوات.
ہاں میرا یہ تار چھوڑ دیں ٹوٹ جائے گا تار چھوڑے تار ہٹے دوسرا چیز میرا
ہاں بالکل آنٹی اسی طرح کریں گے تو سب کو مل جائے گا
مسئلہ ہو جائے گا جیسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہہ رہی ہوں گھر سے ملے گا چاہیے نا مائک بند کر دیا وہاں سے دیکھ لو سنا لیا یہ مائک بند ہے بیٹھے دیکھ لو
سکینہ
کی طرف سے لینا سکینہ کو دو
میرے بیٹے सही में दर्द होते
हैं
Gracias.